shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين. صدق الله. وإنه لتنزيل رب العالمين، اور بے شک یہ قرآن یقینا اتارا ہوا ہے رب العالمین کا. نزل به الروح الامین، اترا ہے اس کو لے کر فرشتہ امانت دار. علی قلبی کا، آپ کے دل پر. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہوں ڈرانے والوں میں سے. بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ پہلے صحیفوں میں ہے. اَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ آيَةً، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں. اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء. ولو نزلناه على بعض الاعجمین، اور اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن کسی عجمی پر. فقرأه علیہم، پس وہ اس کو پڑھتا ان کے سامنے. ما کانوا به مومنین، تب بھی نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے. كذلك سلكناه، اسی طرح جاری کر دیے ہم نے اس تکذیب کو. فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون به، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب. فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر وہ آئے ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو. فَيَقُولُوا، تب کہنے لگے، هَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ اَفَرَأَيْتَ، دیکھیے تو، اِمَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگر ہم ان کو نفع دیں کئی سال، ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان پر آ جائے وہ عذاب جس کی ان کو دھمکی دی جاتی ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو ان کو کیا کام دے گا وہ ساز و سامان جس کے ساتھ ان کو نفع دیا جاتا تھا. وما اهلكنا من قريه، اور ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی، الا لها منذرون، مگر اس حالت میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، ذکرہ نصیحت دینے کے لیے. وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے. www.shahideislam.com. اس سورہ کے شروع سے قرآن کریم کی حقانیت سے بات شروع ہوئی تھی، درمیان میں پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعہ ذکر کیے اور ان کی قوموں کے انجام کو ذکر فرمایا. اب اسی مضمون کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق. فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ تنزیل ہے رب العالمین کی. تنزیل کے معنی اتارنا، مراد ہے اتاری ہوئی چیز. یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. رب العالمین جو ساری کائنات کے حالات سے واقف، اس کی ضروریات کا عالم، اور ہر ایک کی مصلحت کو جاننے والا ہے. ایسے رب العالمین کا یہ کلام ہو سکتا ہے جو کہ تمام چیزوں کو جامع ہے، ورنہ کوئی دوسرا آدمی ایسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بازاری آدمی اپنی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگ اپنے انداز سے بات کیا کرتے ہیں، اور بادشاہ کا انداز تخاطب شاہانہ ہوتا ہے. بادشاہ بازاری سطح پر اتر کر بات نہیں کرتا، اور بازاری لوگ شاہانہ سطح پر اتر کر بات نہیں کر سکتے. خود غور کرو کہ جب تمہارے بازاری لوگوں کا کلام بادشاہوں کے کلام سے نہیں ملتا، اور بادشاہوں کا کلام بازاری اور عام لوگوں کے کلام سے نہیں ملتا، تو شہنشاہ کا کلام کسی اور کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو تنزیل ہے رب العالمین، اس کا اتارا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام بنا سکتے ہیں؟ یہاں تین باتیں ذکر فرمائیں، کس نے اتارا، کون لے کر آیا، کس پر اترا. تین، کس نے اتارا؟ رب العالمین. کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اترا ہے اس کو لے کر فرشتہ امانت دار، جن کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں. الروح الامین لقب ہے فرشتے کا. امانت دار فرشتہ، اور ایسا امانت دار، اتنا امانت دار کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالی کے درمیان اور اس کے تمام نبیوں کے درمیان میں یہی فرشتہ سفیر رہا. 124,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کم و بیش، ان کی درمیان اور اللہ کے درمیان اس فرشتے نے سفارت کی ہے. ایک ایسا امانت دار ہے، کبھی کسی ایک حرف میں بھی آگا پیچھا نہیں کی. واسطہ بھی بڑا نفیس، امانت دار. کس پر اترا؟ علی قلبک، آپ کے دل پر. ایسا پاکیزہ قلب، سبحان اللہ، جس کو وہ سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایسا پاک اور مطہر قلب مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر یہ قرآن نازل ہوا. آیا رب العالمین کی جانب سے، لایا روح الامین، اور اترا الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک.
www.shaheed-e-islam.com.
قلب مبارک پر اس لیے فرمایا کہ جب وہ فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرماتے تھے تو ظاہری حواس ساتھ نہیں ہوتے تھے، ایک قسم کی غلود کی ستاری ہو جاتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ہمتن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، قلب مبارک آپ کا متوجہ ہوتا تھا. اس لیے گویا دل پر القاء کر رہے، اور دل پر القاء کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ ثم علینا جمعہ وہ قرآن، پھر اس کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوا دینا، یہ ہمارا ذمہ رہا. فإذا قرأنا فاتبع قرآنا، سو جب ہم پڑھیں یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، یعنی اس کو سنتے رہیے توجہ کے ساتھ، خود پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے. تو غرضے کہ اللہ تعالی سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن نہایت معمون اور نہایت قابل اعتماد راستوں سے ہوتا ہوا آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے، تم خود فیصلہ کر سکتے ہو اور کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ہستی تمہارے سامنے موجود ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہوں ڈرانے والوں میں سے، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں نبی، مطلب یہ کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ کو نبوت دیں اور آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ اتنا ہے واضح عربی زبان، عربی یہ مبین. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ پہلے صحیفوں میں ہے. زبر، زبور کی جمع ہے. زبور حضرت داود علیہ السلام کی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلقاً صحیفے کو بھی زبور کہتے ہیں. یہاں بھی یہی معنی مراد ہیں، پہلے صحیفوں میں بھی یہ موجود ہے قرآن کریم. قرآن کریم کے پہلے صحیفوں میں موجود ہونا، اس کے علماء نے دو مطلب بیان فرمائے اس موقع پر. ایک تو یہ کہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر موجود ہے، چنانچہ آگے اسی کو بیان فرماتے ہیں، اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے یہ علامت نہیں، نشانی نہیں اس کے برحق ہونے کی کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل. علماء بنی اسرائیل جو مسلمان ہو گئے وہ برملا اعتراف کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں قرآن کریم کا ذکر، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی اپنی نجی مجلسوں میں یہ بات کہتے تھے. کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے یہاں اس قسم کا ایک آدمی ہوا ہے، ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں، چٹے ان پڑھ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پہلی کتابوں سے بھی آشنائی، تم لکھے پڑھے لوگ ہو، پہلی کتابوں سے واقف ہو، تم بتاؤ ان کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری. یہ انہوں نے خفیہ پیغام بھیجا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں. تو یہود مدینہ نے ان کو ان کے پیغام کے جواب میں کہا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونا لکھا ہے، اور ان کے ظہور کا یہی وقت. www.shahideislam.com. بس اس سے زیادہ وہ بیچارے کہہ نہیں سکتے تھے، ان کو مانی ہوتی تھی بات. اور آج بھی یہ جو بائبل کے نام سے تورات و انجیل کے نسخے ملتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں اب بھی موجود ہیں. چنانچہ علماء نے مستقل اس پر مستقل رسائل تالیف فرمائے ہیں. ہمارے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی قدس سرہ کی کتاب اظہار الحق، جس کا ترجمہ دار العلوم کراچی سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے چھپا ہے، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، دوسرے مضامین بھی ہیں. بہرحال ایک تو قرآن کریم کی اپنی حیثیت، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ برحق ہے. مشکانست کے عطار کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، مشک تو خود مہکتا ہے، عطار کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بہت اچھا عطر ہے. دوسری اللہ تعالی نے دو دلیلیں پیش کی، ایک اس کلام کا پہلے صحیفوں میں ہونا، اور دوسرے علماء بنی اسرائیل کے اس کو جان. دوسرا مطلب پہلے صحیفوں میں ہونے کا یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھے. چنانچہ سورہ الاعلیٰ کے آخر میں فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضامین جو سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ مجھے فلاں سے ہی فیصلہ عطا فرمائی ہے اور فلاں سورت مجھے فلاں صحیفے سے عطا فرمائی ہے، گو الفاظ یہ نہ ہو لیکن مضامین موجود تھے، یہی مطلب ہے پہلے صحیفوں میں ہونے کا. یہاں پر ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کریم بلسان عربی مبین ہے، یعنی خالص عربی زبان، اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. قرآن کریم ان عربی الفاظ کا نام ہے، مجرد ترجمہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے قرآن ہونے کے لیے لسان عربی گویا رکن ہے اس کی، زبان عربی. اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کا نرا ترجمہ چھاپنا، جیسے کہ ایک زمانے میں جاہلوں نے اردو قرآن کے نام سے چھاپا تھا اور انگریزی میں بھی چھپے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، صرف قرآن بھی چھپا ہوا ہے، یعنی ترجمہ چھپا ہوا ہے، قرآن کا متن ساتھ نہیں. ایسے اس طرح قرآن کریم کا صرف ترجمہ چھاپ دینا، متن کو غائب کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اس کا خریدنا اور فروخت کرنا بھی حرام ہے. چنانچہ جب یہ قرآن چھپا تھا، یعنی اردو قرآن کے نام سے ترجمہ چھپا تھا، تو علماء نے فتویٰ دیا اور اس کے نسخے دفن کیے گئے. قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اصل متن ہر جگہ موجود ہے ساتھ، لیکن قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں آسمانی جس کا اصل متن محفوظ ہو. ترجمے کچھ کے کچھ کر دیے، کیتھولک والوں نے کچھ کیا اور پروٹینس کے جو کہلاتے ہیں انہوں نے دوسرا کر دیا. ملتے جلتے ہیں آپس میں، لیکن جیسے ہمارے ترجمہ قرآن کریم کے ترجمے آپ ملا کے دیکھیں تو مختلف ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تعبیر کرتا ہے. تو قرآن میں تو اختلاف نہیں ہوتا، دوسری کتابوں کے صرف تراجم ہیں، قرآن کریم کا اصل متن اصل کتاب موجود ہے. تو یہاں سے حقانیت ثابت ہوگی قرآن کریم کی. اس کے بعد مشرکین مکہ کے عناد اور ان کی ضد کو، ان کی ہٹ دھرمی کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے خود تصنیف کر لیا ہے. بڑے فصیح و بلیغ آدمی ہیں جی، تم جانتے ہو نا زبان ان کی کتنی پیاری ہے، خود بنا لیتے ہیں، تصنیف کر لیتے ہیں اندر بیٹھ کے، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم اس کو اتار دیتے کسی عجمی آدمی پر، علی بعض العجمین، فقرأه عليهم، سو وہ عجمی اس قرآن کو پڑھتا ان کے سامنے، ما کانوا بہ مومنین، تب بھی یہ نہ ہوتے اس پر ایمان لانے والے. بھئی ایک عجمی آدمی جو عربی کا ایک حرف نہیں جانتا، اگر اس پر یہ قرآن نازل کر دیا جاتا اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا، پھر تو یہ شبہ نہ ہوتا کہ اس نے تصنیف کر لیا ہے، نہ ہوتا، پھر تو اس شبے کا احتمال نہیں تھا نا کہ اس نے خود بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وقت بھی ایمان نہ لاتے. پھر یہ کہتے عجمی و عربی، یہ عجیب بات ہے، نبی عجمی اور قرآن عربی، یہ دنیا کا انوکھا دستور، غلام احمد کی طرح. غلام احمد کو اعلام ہوتے ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اور چند الہام دو تین فقرے ہوئے اس کی اپنی زبان میں پنجابی میں، کچھ فقرے جتنی جتنی اس کو انگریزی آتی تھی اتنے ہوئے ہیں، انگریزی میں امراستوس اور فلنتوس، اس کو الہام ہوا تھا تو عباسری جو اس کا مرید تھا اس وقت اس کو خط لکھتا ہے کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، سورت الہام کی وجہ سے لفظ پوری طرح سمجھ نہیں آئے، ذرا کسی سے پتہ کرو کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ واقع مذاق نہیں ہے، یہی لفظ ہے، اس کی اپنی تحریر ہے، اس کو لوگوں نے نبی بنا لیا خبیث کو، اور بعد میں وہ بقول اس کی مرتد ہو گیا اور اپنی وحی لکھنے کے لیے لڑکا رکھا ہوتا ہندو، نابالغ ہندو لڑکا بے سمجھ، اس کو وحی لکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ کاتب وحی تھا قرآن احمد کا. تو غرض ہے کہ یہ تو دستور ہی نہیں ہے کہ نبی کی زبان اور ہو اور اس پر جو کتاب نازل ہو وہ دوسری زبان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور وہ اس کو ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتا، خالص عربی زبان میں پڑھ کر کے سناتا ایک عجمی آدمی، یہ تب بھی نہ مانتے، تب بھی کہتے کوئی چکر ہے یہ. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم جاری کر دیتے ہیں اس تکذیب کو مجرموں کے دل میں، یعنی اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ تکذیب رچا دی، جس طرح پانی جاری ہو جاتا ہے نہر میں اس طرح ان کے دل میں جاری کر دیا ہم نے. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب، جب تک کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک یہ ماننے والے نہیں، یہ نہیں مان کے دیکھ. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب آئے ان پر اچانک اور یہ شعور نہ رکھتے ہوں. فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، تب یہ کہیں گے کہ کیا ہم کو مہلت مل سکتی ہے، جب عذاب سامنے آ جائے، سر پر آ جائے اور آ کر کے پکڑ لے ان کو، اچانک آ جائے، تب یہ کہیں گے کہ کیا مہلت مل سکتی ہے. افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ ہمارا حساب و کتاب جو ہے نا ہماری چٹ مکمل کر دے یوم الحساب سے پہلے پہلے، فوراً جلدی دے دے. کبھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اویتنا بعذاب علیم، ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. اگر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم جتنے دن تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اسی کو غنیمت سمجھو. نڈر ہو کر اللہ کے عذاب کو مانگنا بڑی جرأت. www.shahideislam.com. اس کے بعد فرماتے ہیں افرائیت امتاناہم سنین، آپ ذرا دیکھیے تو کہ اگر ہم ان کو کئی سال نفع دیں، یعنی زندگی کے بہت سے سال ان کو مہلت مل گئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی فرض کر لو پریشانی نہیں ہوئی. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کیا کام دے گا ان کو وہ جو ان کو نفع دیا جاتا تھا. فرض کر لو ایک آدمی کو 100 سال کی مہلت دی گئی اور عیش میں عشرت میں ساری عمر رہا، 100 سال کے بعد اس پر عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 100 سال اس کو نفع دیا جاتا رہا، تم ہی بتاؤ کہ کس کام آیا، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس کو بھی 100 سال موٹا ہو تو اترا اور آخر میں پھانسی پہ لٹکا دیا. تو وہ تو موٹا ہی کر رہے تھے اس لیے تاکہ یہ اس کو پھانسی دیں. قربانی کا بکرا اس لیے پالا جاتا ہے تاکہ ذبح کریں. تو ان لوگوں کا جرت کے ساتھ اللہ کے عذاب کو مانگنا یہ بہت زیادہ ان کی بدبختی ہے. ورنہ 100 سال بھی اگر کسی کو مہلت مل جائے اور اس پر بھی 100 سال کے بعد خدا نہ خاص طور پر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کی کسی کام کی یہ 100 سال کا نفع اس کا کسی کام کا نہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جنتی کو ایک لمحہ کے لیے جنت میں چھوڑنے کے بعد کہیں گے کہ تم کو کبھی کوئی تکلیف بھی پہنچی تھی؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور ایک کافر جو سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہا اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دینے کے بعد پوچھیں گے کبھی تو نے کوئی راحت بھی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی. معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہر صبح کو اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور پھر یہ آیتیں پڑھتے افرائی تم متانا مسنین سما جا ما کام یدون ماغنا ما کام یمتع اور پھر یہ روتے اور یہ شعر پڑھتے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہ بدبخت تیرا دن غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے. سبحانک اللہ
shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com